الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرمائیے، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اگر کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ نصیحت ہمارے لیے تو فائدہ نہیں دیتی، ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حدیث پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دین کی باتیں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیانات سن کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو زیادہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کے اوپر غور کرو کہ تمہارے اندر ایمان بھی باقی ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مومنین کو ضرور نفع دے گی. لیکن وہ کیسا انسان ہے جس کو دین کی بات سنے اور اس کو نفع نہ ہو؟ چاہے ہنسی میں دین کی بات سنائی جائے، جیسے ہنسی کے اندر انہوں نے سنایا لا الہ الا اللہ بھی پڑھوائی اور اس کے بعد ہنسی ہنسایا بھی. تو جہاں شریعت میں ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا جو ہے منع ہے، دادا نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا اس وقت منع ہے کہ جب بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، تو اگر وہ تھوڑا بھی ہنستا ہے تو ماں باپ کو غصہ آتا ہے کہ نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے. اور فرمایا جب فرما بردار ہو، تو فرمایا کہ پھر بچہ جب ہنستا ہے فرما برداری کر کے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کو راضی کر کے پھر ہنسو، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوں گے. اللہ کو راضی کر کے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوں گے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اسی دونوں جز کے اندر انسان کا ایمان موجود ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی نہ کوئی نفسان. بیٹا یا تو چپ چاپ بیٹھو یا باہر چلے جاؤ. لا الہ کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی الہ، یعنی جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی، مگر الا اللہ، مگر کیا؟ کہ اللہ ہے. سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں سوائے اللہ کے. اسی کو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبا، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. یعنی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کی بھی نفی، کل کی بھی نفی، اللہ کے سوا ہر چیز کی انسان جب نفی کر دیتا ہے تو پھر الا اللہ باقی بچتا ہے. اور دادا نے فرمایا کہ یہی الا اللہ، یہی مقصود حیات اور مقصود زندگی ہے کہ الا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے لا الہ کو مکمل کر دیں. کیونکہ جناب رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افمن اتخذ، کیا ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب اور اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے نفس کو، جو انسان عارضی زندگی لے کر دنیا کے اندر آیا، وہ اپنے نفس کو خوش کرنا زیادہ اہم سمجھتا ہے اور اپنے حکم کو توڑ دیتا ہے. تو یہی لا کی تکمیل، لا الہ کی تکمیل کے لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے کہ لا الہ کی تکمیل ہو جائے اور الا اللہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور دادا نے فرمایا تیسرا جز، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا کلمہ مکمل نہیں ہوگا. ایک انسان پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا. کیوں؟ ورفعنا لك ذکرك، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ میرا نام لیں گے تب لوگ آپ کا بھی نام لیں گے، جب جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی نام آئے گا، جہاں اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا، جہاں لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک انسان کلمے کی تکمیل کرے گا. جو کلمہ مکمل کب ہوگا؟ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ رابطہ بتایا کہ محمد رسول اللہ. کہ لا الہ کی تکمیل تمہاری کیسے ہوگی؟ فرمایا راستہ کیا ہے؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. میرے دادا کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. فرمایا جب تک محمد رسول اللہ تمہارا کامل نہیں ہوگا اس وقت تک تمہارا کلمہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا تو ایمان کامل، ایمان بھی کامل نہیں ہوگا. لہذا جب تک جس انسان کے دل کے اندر حرام خواہشات ہر انسان کے دل میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام خواہشات پیدا نہیں کی، نہیں، حرام خواہشات اللہ نے پیدا فرمائی اور فرمایا کہ ان کو پیدا کر کے میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے سامنے حسینوں کو کھڑا کر دوں گا. اس کے بعد کیا ہے؟ اب تمہیں نظر بچانی ہے، کیونکہ ایک انسان جنگل کے اندر رہتا ہے، اس نے نظر بچائی تو اس نے کس چیز سے نظر بچائی؟ درخت سے نظر بچائی، پانی سے نظر بچائی. ان کے اوپر تو نظر ڈالنے کا حکم ہے، ان سے نظر بچانے کا حکم نہیں ہے. نظر بچانے کا حکم کہاں ہے؟ جہاں اللہ نے منع فرمایا. اور منع کہاں فرمایا؟ فرمایا کہ نامحرم عورت کو اور امرد لڑکوں کو مت دیکھو. اب اس وقت امتحان ہے، اب اس وقت کوئی نامحرم سامنے آ گیا، اس وقت مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ عالم تو بن رہا ہے، مفسر بھی بن رہا ہے، محدث بھی بن رہا ہے، فقیر بھی بن رہا ہے، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن اس کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ امتحان حال کے اندر، جب کوئی حسین آ گیا اب وہ نظر ڈالتا ہے یا نہیں؟ غیبت کا موقع آ گیا اپنی زبان بند رکھتا ہے یا نہیں؟ حضرت حضرت اشرف علی صاحب تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر عالم دین کی مجلس کے اندر بھی، اگر کسی ولی کی مجلس کے اندر بھی غیبت شروع ہو جائے، فرمایا اٹھ کر کے وہاں سے بھاگ جاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ سمجھو کہ پہلے اللہ کی نور کی بارش ہو رہی تھی، اب اولے پڑنے لگے، اولے کہیں ایسا نہ ہو کہ سر پھاڑ دے، لہذا وہاں سے اٹھ جانا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. جب موقع آیا جھوٹ بولنے کا، اب جھوٹ سے بچتا ہے یا نہیں؟ جب موقع آیا کس کا، حلوے شلوے ختم کرنے کا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک ہندو بنیا نے چیلنج دیا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے دو طلبا کو بھیجا، فرمایا جاؤ شرائط مناظرہ طے کر کے آؤ. اب طالب علم طالب علم ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ طالب علم گئے شرائط مناظرہ طے کرنے، تو ہندو بنیا اندر بیٹھا تھا حال میں، کمرے کے اندر بیٹھا دیا حال میں، اطلاع بھجوا دی. انہوں نے کہا ابھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا ایک بڑا تھال اندر گیا، انہوں نے کہا شاید کھانے کا وقت ہو گیا، وہ اندر مہمانوں کے ساتھ ہوگا، کھانا وانا کھا لیا. یہ اندر گئے دیکھا وہ اکیلا تھا. انہوں نے شرائط مناظرہ طے کی، طے کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو حسب معمول طالب علموں کی عادت ہوتی ہے تو دونوں نے بات چیت شروع کی. انہوں نے کہا یار یہ تو اتنا کھانا کھاتا ہے, اتنا بڑا تھال اندر گیا, یہ ختم کر گیا. اگر اس نے ہمارے حضرت سے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کھانے کے اندر مناظرہ کر لیا تو ہمارے حضرت تو آدھی روٹی کھاتے ہیں, ہمارے حضرت تو ہار جائیں گے. اچھا اب طلبہ کے پیٹ میں بات بھی کم رکتی ہے, تو نکلتے حضرت گنگوئی تک پہنچ گئی. حضرت نے بلا لیا ان دونوں طلبہ کو, فرمایا کہ بھائی آ جاؤ. فرمایا کیا کہا تھا تم لوگوں نے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں. کہا نہیں راستے میں کیا کہا تھا؟ دیکھو بھائی مسجد کے اندر ایسا نہ کرے, گانے بجانے کی آواز مساجد کے اندر نہ آنی چاہیے, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو انہیں طالب علموں نے بتا دیا کہ حضرت ہم نے تو وہاں یہ صورت حال دیکھی, تو ہم نے یہ دل کے اندر یہ ہم نے آپس میں یہی کہا تھا کہ اگر حضرت کا مناظرے کے اندر ہو گیا تو آپ تو ہار جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو جواب دیتا ہوں. ایک جواب یہ کہ کیا ہر مناظرہ میں ہی کروں گا؟ ارے جب کھانے کا مناظرہ ہو تو تو لے آنا. پھر فرمایا کہ اس کا الزامی جواب کیا ہے؟ فرمایا کھا کر کے جینا یہ کمال نہیں ہے, کھا کر کے جینا یہ کمال نہیں ہے, نہ کھا کر کے جینا یہ کمال ہے, نہ کھا کر کے جینا یہ کمال ہے. پھر جوش میں آ کر کے فرمایا کہ اس ہندو کو اور مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دو, 40 دن کے بعد کھولو, جو زندہ نکل آئے وہ حق کے اوپر ہوگا. تو دوستو کمال ہے بندگی کیا ہے؟ گناہ کر کے جینا یہ کمال نہیں ہے, گناہ نہ کر کے جینا یہ کمال ہے. گناہ کر کے تو کافر بھی جی رہا ہے, گناہ کر کے فاسق بھی جی رہا ہے, گناہ کر کے ایک مسلمان بھی جی رہا ہے, لیکن گناہ نہ کر کے جینا یہ صرف اولیاء اللہ کا وتیرہ ہے, یہ اللہ کے دوستوں کا وتیرہ ہے. یہ غم اللہ تعالیٰ کسی عام انسان کو عطا نہیں فرماتے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ غم اولیاء اور غم دوستوں جو ہے صرف اللہ نے اپنے خاص اور خص خاص دوستوں کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے قبول فرما دیتے ہیں انہیں کو یہ غم عطا ہوتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ غم کبھی عطا نہیں فرماتے. اسی لیے یہ غم اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو عطا نہیں کیا, کسی فاسق کو عطا نہیں کیا. یہ غم کیا فرمایا؟ ان اولیاء ہم المتقون, میرے اولیاء اور میرے دوست جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر وہ صرف متقین بندے ہیں. نہ مفسرین فرمایا, نہ مسلم فرمایا, نہ فقیر فرمایا, نہ مجتہد فرمایا, نہ علماء فرمایا, نہ شاعر فرمایا, کسی کو نہیں فرمایا. اے تم جس حالت میں بھی ہو اس حالت کے اندر تم جب تقوا اختیار کرو تم میرے دوست بن جاؤ گے. یعنی کثرت حج نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کثرت نوافل کوئی ضرورت نہیں ہے, کثرت ذکر کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جن کاموں سے میں منع کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوا نام کس چیز کا ہے, فرمایا کہ جن کاموں سے میں منع کر دوں بس تم اس کام کو چھوڑ دو, جن چیزوں سے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ, بس تمہارے لیے کیا ہے تقوا کہ میری دوستی تو اور تمہارا. اور دادا نے کیا فرمایا, عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ کبھی دنیا کا کوئی بادشاہ کبھی کسی فقیر اور غریب کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا, بڑھائے گا؟ کوئی امیر نہیں بڑھاتا, ایک معمولی سا افسر ہو وہ نہیں بڑھائے گا کسی عام انسان کی طرف. فرمایا اللہ تعالیٰ کو دیکھو ارحم الراحمین ہوتے ہوئے اپنے بندوں کو نطفہ ناپاک سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا, اور فرمایا کہ میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. یحبہم و یحبونہ, یعنی کیا ہے وہ بندے اللہ کے مخصوص بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یحبہم و یحبونہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا دادا نے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے مقدم کیا کہ یہاں تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ یحبہم کے اندر جو اللہ اپنی محبت کو مقدم بیان فرما رہے ہیں تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے کیا چاہے گا, جب میں تجھے چاہتا ہوں تب مجھے تو مجھے چاہتا ہے. محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی, محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ایک غلام تھا اپنے مالک کے ساتھ رجا رہا تھا راستے میں, نماز کا وقت ہو گیا. جو انسان کہتا ہے نا ہم کس طرح کریں گے؟ نماز کا وقت ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ کر آ جاؤں. اس نے کہا جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ, میں بیٹھا ہوا مسجد کے باہر. وہ بیٹھا رہا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اس کا دل لگ گیا مسجد کے اندر, نماز پڑھتے پڑھتے اس کا دل لگ گیا. ہم نے بھی آپ کا کلام آنکھ کھول کر سنا ہے, آپ بھی ہماری بات آنکھ کھول کر سنیں. آپ نے ہم لوگوں سے تو زور لگا کر آیا کہ سبحان اللہ کہلوائیں. کیونکہ جب انسان طلب اور پیاس سے سنتا ہے نا تو سنانے والے کو بھی مزہ آتا ہے, اور جب انسان خود آنکھ بند کر کے مراقبے میں ہو تو سنانے والا بھی مراقبے میں چلا جاتا ہے. تو وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے, مالک باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ نماز پڑھنے لگا, اس کو مزہ آیا. نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا معمولی بات ہے. ایک انسان ایک وزیر اعلیٰ سے مل کر آ جاتا ہے تو چوڑا ہو کر گلی میں نکلتا ہے, آج چیف منسٹر سے میں بات کر کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے انسان بات کر رہا ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا کل میں ایک محفوظ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے دیہات میں, تو نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت مسجد تشریف لے گئے, تو کچھ لوگ بیٹھے تھے, حضرت وضو کیا حضرت نے, کچھ لوگ بیٹھے تھے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی حاجی رمضان, تو دوسرے سے پوچھا انہوں نے کہا حاجی فلان, تو تیسرے سے پوچھا انہوں نے کہا حاجی فلان, چوتھے سے پوچھا انہوں نے کہا حاجی فلان, تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو سب سے پوچھ لیا آپ کون ہیں. حضرت نے فرمایا میرا نام نمازی اشرف ہے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کون سا تعارف ہوا؟ فرمایا بھائی تم نے حج کتنے کیے ہیں؟ حضرت ایک. کہا تم ایک حج کر کے اپنے ساتھ حاجی لگا سکتے ہو؟ میں دن میں پانچ وقت نماز پڑھ کے نمازی نہیں لگا سکتا اپنے ساتھ. تو اس کو نماز کے اندر لذت آ گئی, اس نے نماز پڑھتا رہا. وہ باہر سے مالک نے آواز دی, نماز ختم ہو گئی. اس نے کہا ارے بھائی تو اندر کیا کر رہا ہے, سب تو باہر آ گئے. اس نے کہا آنے نہیں دے رہے. اس نے کہا کون نہیں آنے دے رہا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. یعنی تجھے باہر بٹھا کر رکھا ہے, تو مالک ہوتے ہوئے اندر نہیں آ سکتا اللہ کی بارگاہ کے اندر, اور مجھے غلام ہوتے ہوئے اللہ نے قبول کیا تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آ گیا. تو دوستو ہم جو دین کی طرف آئے یہ ہمارا کمال نہیں ہے. میرا کمال عشق تو بس جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے. میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیں گے؟ ہم مجھ پہ ناپاک سے پیدا, مٹی سے پیدا, آج یہ انسان اگر نزلہ زکام خالی لگ جائے, سر میں درد شروع ہو جائے, تو انسان کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کے سامنے ایک نوجوان پٹی باندھ کر کے لیٹا ہائے ہائے کر رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سر میں درد ہو رہا ہے. کہا کب سے ہو رہا ہے؟ کہا دو کچھ دیر ہوئی سر میں درد شروع ہو گیا. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 20 سال. کہا ظالم اللہ نے جتنے سال عافیت سے رکھا کبھی کسی کو بتایا کہ عافیت سے ہوں؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے درد شروع ہوا تو پٹی باندھ کر ہائے ہائے کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے درد دیا ہے اور 20 سال سے عافیت کے اندر رکھا, وہ کسی کو نہیں بتایا. کیا نظر تھی؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ تو فرمایا 20 سال سے اللہ نے عافیت کے اندر رکھا, اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے درد سر آ گیا تو فوراً پٹی باندھ کر کیا کہتا ہے بہت درد ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کہاں چاہتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیج دیا. میں حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا, میں سمجھایا گیا ہوں. فرمایا انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت, وہ کریم ذات جو لامحدود ہے, جس کی تمام صفات لامحدود ہے, وہ انسان کا ایک محدود قلب اس کے اندر سما جائے تو وہ انسان کیسے لے کر کے آئے گا؟ اللہ ہی تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دے دیتے ہیں, وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے, ان کی صحبتوں کے اندر جاتا ہے, اس سے اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اپنا نسبت میں اللہ کا درد اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ آج 4 آنے درد ملے گا, کل 8 آنے ملے گا, پرسوں 12 آنے ملے گا, اور چار دن کے بعد مکمل ایک روپیہ مل جائے گا. فرمایا عام واحد کے اندر اللہ تعالیٰ نسبت عطا فرماتے ہیں. جس طرح کے انسان جب بالغ ہوتا ہے تو ایک لمن در بالغ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے بالغ؟ اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج چار آنے بالغ ہو گیا, کل آٹھ آنے ہو جاؤں گا, پھر چار دن اور مچھلی کھاؤں گا تو بارہ آنے ہو جاؤں گا, یا آنے واحد کے اندر بالغ ہو جاتا ہے. تو فرمایا جس طرح جسمانی بلوغت آنے واحد میں ہوتی ہے اور انسان کو احساس ہو جاتا ہے, اس کی چال, اس کی رفتار, اس کی گفتار سب کچھ تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے جب روح بالغ ہوتی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانی کو پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا جب نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا, کیا عجب ارشاد فرمایا؟ فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو کسی سے پوچھنا پڑا تھا کہ ارے دوستو کیا میں بالغ ہوا یا نہیں ہوا, یا آپ کو خود معلوم ہو گیا تھا؟ فرمایا حضرت خود عین معلوم ہو گیا تھا. فرمایا خواجہ صاحب اسی طرح جب انسان کو نسبت عطا ہو جاتی ہے, تعلق میں اللہ عطا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے در میں دل اس کو مل جاتا ہے, تو اس کو اس کی چال ڈھال رفتار گفتار سب کچھ تو اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقین کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا چلنا بیان فرما رہے ہیں. کہ رحمان کے بندے جو ہیں جب زمین کے اوپر ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے, ان کے کندھے پستی سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے رحمان کے بندے کہ جو جھک کر کے چلتے ہیں, توازو سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں تو محبت سے ملتے ہیں, اور ایک دوسرے کے اوپر اگر جان دیتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرنا جانتے ہیں. اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کے لیے دوستی کرنا, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا, اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ملنا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دادا نے فرمایا ایک انسان سے محبت کرتا ہے, کرتا اللہ کے لیے. فرمایا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو جو ایک انسان سے اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں. قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا؟ این المتحابین فیا, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس کے اندر محبت کرتے تھے. آج مال کی محبت میں تو ملتے, دولت کی محبت میں ملتے, قبیلے کی محبت میں ملتے, خاندان کی محبت میں ملتے, ملک کی محبت میں ملتے, زبان کی محبت میں ملتے, اللہ کی محبت میں ملنے والے کہاں چلے گئے؟ جن کے لیے حدیث پاک کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا اعلان کیا جائے گا, این المتحابین فیا, کہاں ہیں وہ بندے جو میرے لیے آپس کے اندر محبت کرتے تھے, وہ ان کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے کہ عرش اعظم کے سائے کے اندر آ جاؤ. اور دادا نے ارشاد فرمایا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ خالی انسان اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائے تو بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. آج تو کیونکہ علماء مشکل سے چیز کو سمجھتے ہیں, کہ مولویوں کے پاس علم ہوتا ہے نا تو فی بھی جلدی نکالتے ہیں نا, وہی اتنی جلدی کیوں ہاتھ دیں؟ ہم کیوں بیعت ہو کسی سے؟ کیوں اپنے نفس کو مٹائے؟ بھائی بغیر میٹھے تو کچھ بھی نہیں بنتا. کباب بھی بنانا ہے اگر تو کیا ہے؟ دادا نے فرمایا اگر کچا کباب سارے مسالے ڈال کر کے تمام مسالے پورے ہیں لیکن خالی تلا نہیں, اس کو تلا نہیں گیا, آپ کے سامنے اس کو ایک فریج کے اندر رکھ کر کے چٹنی کے ساتھ آپ کو پیش کیا جائے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بھی کھائے گا وہ انسان بے اختیار اس کے منہ سے وہ کباب باہر آ جائے گا, کیونکہ وہ کباب تلا نہیں گیا. فرمایا اے علماء تمہیں علم تو مل گیا, اب اللہ والی صحبت کا صرف صحبت کے اندر آ کر اپنے علم کو تلوا لو, پھر یہی کباب کیا ہوگا جس کو کافر بھی کھائے گا تو کیا کہے گا؟ بوئے کباب رب نے مسلمان کر دت, مجھے کباب کی محبت کباب کی خوشبو نے مسلمان کر دیا. فرمایا علماء فارغ ہوتے ہیں, فارغ ہونے کے بعد حیران ہوتا ہے, حیران ہو کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم تو دین کی بات سناتے ہیں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا اپنے اندر خوشبو پیدا کرو, جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر تمہیں بلانا نہیں پڑے گا, لوگ خود دیوانہ وار تمہارے پیچھے آئیں گے. فرمایا اپنی اصلاح تو کرواؤ, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ تو دو. جب تک اصلاح نہیں ہوئی. فرمایا جس طرح کچے کباب کو تھوک دیا جاتا ہے, فرمایا اسی طریقے سے جن علماء نے اللہ والوں کی صحبتیں نہیں اٹھائی وہ علماء ان علماء کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ فرمایا جنہوں نے صحبتیں اٹھا لی, فرمایا آج تاریخ گواہ ہے کہ فرمایا ان علماء کے پاس صرف عالم نہیں آئے, عام لوگ نہیں آئے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے محدث. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا علم معمولی علم نہیں تھا, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ایسے ہی دیا تھا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تو ملا ہوگا جب اپنا ہاتھ دیا تھا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ بڑے بڑے علماء نے کس لیے ہاتھ دیا اپنا؟ اس لیے ہاتھ دیا کہ ان کے پاس کچھ تھا, اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ جو تم نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے یہ محفوظ ہو جائے. یہ محفوظ کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں حفاظت کا طریقہ نہیں آئے گا. ہم اس کو اپنی خود رائے سے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ کر کے دکھا کر کے اس علم کو ضائع کر دیں گے. اس لیے انہوں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تاکہ ہمارا علم محفوظ ہو جائے, اور اس علم سے جو لازمی تھا, جو لازمی ہے, یعنی کیا مطلب, صرف انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, اب اس علم کا نفع متعدی ہو جائے. اس لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے کہ وہ علم کا نفع جو لازمی ہے اب وہ متعدی ہو جاتا ہے. اب دوسرے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے, دوسرے لوگوں کو کیا کرتا ہے, مسائل بتا رہا ہے, دوسرے لوگوں کو دین کی بات بتا رہا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے, ان کی ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خدمت گار تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے گئی. کس لیے؟ تحنیک کی سنت ادا کرنے کے لیے, کہ اے عمر آپ ان کی سنت تحنیک ادا کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سنت تحنیک ادا کی. اور خواجہ حسن بصری کون ہے؟ دادا نے فرمایا کہ وہ تابعین ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت تحنیک ادا کی. تحنیک ادا کرنے کے بعد کیا ہے؟ دعا دی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم فقہ فی الدین, یا اللہ اس کو دین فقہ کا فقہ کی سمجھ, دین کی سمجھ عطا فرما. آگے کیا تھا؟ محبب علی الناس, اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ ان دونوں بھائی حدیث, اس دعا کے دو جز ہوئے نا, پہلے کے اندر تو دین حاصل کرنے کی دعا ہو گئی, محبب علی الناس, تم کے درمیان کوئی تطبیق کی صورت بھی تو ہوگی. کیوں کہا لے گئے عمر نے کہ اگر محبت نہیں ہوگی تو بات سنے گا کون, دین سیکھے گا کون؟ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک دین سیکھے گا کون؟ اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اہل محبت کی صحبت میں رہ کر کے. جب تک انسان اہل محبت کی صحبت میں نہیں رہے گا اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا, ایک انسان نے چوٹ کھائی نہیں تو وہ کیا درد دکھلائے گا, ایک انسان نے کبھی اس کے پاؤں میں کانٹا نہیں چوڑا تو کانٹے کی چبھن کیا بتلائے گا, ایک انسان کبھی بھوکا نہیں رہا وہ اپنا بھوکا رہنا بتلا سکتا ہے کہ ایک بھوک میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک طالب علم مثلاً طالب علم میں آپ لوگ, ایک طالب علم نے کبھی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں تو وہ بتا سکتا ہے, دوسرا جب 6 گھنٹے ایک ساتھ اسباق ہو تو گھٹنے کس طرح درد کرتے, اس کو کیا پتا؟ اس کو وہ تو سمجھے گا ارے مولوی ایسے ہی اب بن کر کے آ گئے, اس کو کیا پتا گھٹنے توڑ کر کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ خالی دل توڑنا باقی ہے. توڑوانے کے لیے خالقہ ہے. کیا ہے؟ اپنی حرام آرزوؤں کو توڑ دو جائے گا. جب دل ٹوٹے گا تو کیا ہے؟ کوہ تور کا جب تجلی نازل ہوئی, دادا نے ایک عجیب بات بیان فرمائی تھی یہاں پر, فرمایا کوہ تور کیوں ریزہ ریزہ ہو گیا؟ فرمایا یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حیبت تھی. فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین نے تو یہی لکھا ہے کہ اللہ کی حیبت اور اللہ کا رعب اتنا تھا کہ کوہ تور اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا, فرمایا کوہ اللہ کا عاشق تھا, اس نے جب دیکھا کہ مجھ پر اللہ کی تجلی اتر رہی تو اس نے کہا یہ تجلی میرے ظاہر پر کیوں رہے؟ وہ اس لیے ٹکڑے ٹو گیا کہ میرے ہر جز کے اندر یہ تجلی جذب ہو جائے. میرے ہر ہر جس کے اندر یہ تجلی جنگ ہو جائے تو اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو فرمایا تم اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر, تمہارے دل کے ذرے ذرے کے اندر اللہ چل جائے گی. تو یہ علماء کیا نا, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مفتی شفیع صاحب کو کیا ضرورت آ جا کر کے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس وقت لگا رہے ہیں, حضرت بنوی رحمتہ اللہ علیہ کو کیا ضرورت ہے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں, حضرت مفتی محمد حسن مرسری رحمتہ اللہ علیہ کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں, اور تعلق بھی کس بنیاد پر قائم ہو رہا ہے کہ حضرت سے تعلق کے لیے گئے بیعت ہونے کے لیے. حضرت نے فرمایا تین شرطوں پر آپ کو بیعت کروں گا, اب تو شک بیعت ہو جاؤ. حضرت نے فرمایا آپ بیعت ہونے آئے, اس میں مشائخ شرط لگاتے تھے, اب تو مرید شرط لگاتا ہے کہ حضرت تہجد نہیں تھا, بالکل نہیں اٹھ سکتا, اشراق نہیں پڑوں گا, اتنا دم نہیں ہے, اب مرید شرط لگاتا ہے, اس وقت شیخ شرط لگا رہا ہے. کیا شرط؟ فرمایا تین شرطوں کے بعد بیعت کروں گا. نمبر ایک, آپ بخاری شریف دوبارہ پڑھ کے آئیے, دور حدیث دوبارہ پڑھیے کیونکہ آپ نے غیر مخلدین سے پڑھا. نمبر دو, 40 خطوط مجھے لکھیے, ہاں ایک ہی دن میں لکھ ڈالیے یا کچھ کچھ وقفے سے لکھیے. نمبر تین, اپنی بیوی سے لکھوا کر لائیے کہ یہ شخص مجھے تنگ نہیں کرتا. کام ہو گیا. دوبارہ پورا درس نظامی پوری پورا دور حدیث پڑھا, قرآن تعلیم 40 خطوط لکھے, پھر اہلیہ کے پاس آئے. جب مجبوری پڑ جائے تو کیا کرے آدمی, کہا بھائی سفارش لکھ دے, تجھے نہیں ستاتا, لکھ کر. تب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیعت کیا. آج جامع اشرفیہ لاہور جو قائم ہوا, اس سے جو سلسلہ قائم ہوا, کیسے قائم ہوا, ان حضرات نے اپنے آپ کو مٹا دیا. یہ نہیں سوچا کہ میں تو بھائی ان کے پاس رکھا ہوا ہے, ان کے پاس کون سا علم کر رہا ہے, میرے پاس تو پھر بھی علم ہے, ان کے پاس کیا علم کا ذخیرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, جن کا دادا نے فرمایا کہ جس شیخ سے تعلق قائم کرنا ہو صرف اس کو یہ دیکھ لو اس نے کسی کی صحبت اٹھائی ہے یا نہیں, کیونکہ اللہ فرماتے تھے, حق فرماتے تھے, لا تاخذوه بابا من لا بہ, اس کو کبھی بابا مت بنانا جس کا پیچھے کوئی باپ نہ ہو. کیوں, کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ جائیں, اشارے کے اندر کافی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جس کو شیخ بنا کے دیکھ لو کہ اس نے کسی کی صحبت اٹھائی ہے نہیں, فرمایا اگر اس نے صحبت اٹھائی ہے تو فرمایا اس سے تعلق قائم کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو آج کیا ہے, ہم تعلق قائم نہیں کرتے, وہ ہماری کمزوری ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, مولانا ہم سے نہیں چھوٹتے. طلبہ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. طالب علم ایک ایسے نورانی ماحول کے اندر ہے کہ جہاں صبح میں شام تک قال اللہ قال رسول ہے, وہاں طالب علم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے, سوچنے کی بات ہے, کیوں نہیں گناہ چھوٹ رہے. معلوم ہو کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے, کوئی نہ گناہ وہاں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وبال اس کے اوپر آیا ہوا ہے. جب تک گناہ نہیں چھوڑے مت, وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ تعالی ہماری حالت کے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم اپنے رب سے سخت طلب کرو, انہ کان غفارا, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ایک ہی استغفار کا انعام دے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, نمبر ایک تمہارے اوپر کیا ہوگا, آسمان سے اللہ تعالی بارش برسائیں گے. وہ یمدتکم بالمال, اور اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ کس کا فائدہ ہے, استغفار کا فائدہ ہے. آج ہم استغفار نہیں کرتے, آج ہم توبہ نہیں کرتے, آج ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد نہیں ہوتے اپنے گناہ کے اوپر کہ ہمیں ندامت ہو جائے. آج ہم گناہ کے اندر جنی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مانتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. غالب نے کہا تھا, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا غالب نے امت کو مایوس کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, فرمایا میں شعر کے اندر ترمیم کرتا ہوں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, رو رو کر میں ان کو مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. فرمایا جب گرتے وہ شرم نہیں آئی تو اللہ سے معافی مانگتے ہو, کس بات کی شرم ہے. حقیقت حیا, کہتے ہیں ہم تو پیادار ہیں, فإن حقیقت الحیا, مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ حقیقت حیا کیا ہے؟ ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مالک تجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نافرمانی کے اندر نہ دیکھے. یہ حقیقت حیا. آج ہم حیادار تو بنتے ہیں لیکن حقیقت حیا کیا ہے؟ کہ ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نافرمانی کے اندر نہ دیکھے. دیکھو دوستو، ہم اپنی اولاد چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار رہے، یا یہ چاہتے ہیں نافرمان رہے؟ فرما بردار چاہتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہر مہینے تم عمرے کے لیے جاؤ، ہر وقت تمہیں رگڑے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ تم مطیع و فرما بردار بن کر کے، مطلب غلطیاں تو ہوں گی تم سے، غلطی تو ہوگی تم سے، لازمی طور پر غلطی ہوگی، لیکن کیا ہے، غلطی جب ہو جائے تو اس کے اوپر نازم ہو جائے، ندامت اس کے اوپر آ جائے. یہی انسان ہے، ابا واستکبر، شیطان نے غلطی کی تھی لیکن کیا ہوا، اکھڑ گیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اللہ نے کیا فرمایا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور فرمایا کہ بنی آدم کو میں نے یہ عطا فرمایا ہے کہ جب اس سے خطا ہوتی ہے تو یہ رو رو کر کے مجھے یاد کرتا ہے، کہ اب آنسوؤں سے اپنے دامن کو بھگو لیتا ہے. دادا نے کہا کہ یہی انسان کی شرافت بندگی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو فرمایا رو رو کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لو، جب تک راضی نہ کرو اب تک کھاؤ پیو بھی مت، کیونکہ جس اللہ نے، جس اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہو اس مالک کی نافرمانی کر کے، اس نافرمانی کی حالت کے اندر کھانا پینا، فرمایا یہ بندگی اور عبدیت کے خلاف ہے تمہارا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کاملہ اللہ تعالی عطا فرمائے. اور اللہ والوں کے میں نے کہا آپ کو مسجد کے اندر بات کریں فون کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبدیت کاملہ عطا فرمائے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنی انا کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل کیا ہے؟ انا، یہ میں جو ہے نا، یہ میں جب تک ختم نہیں ہوتی، جب تک انسان اللہ والوں کے پاس جب تک نہیں جاتا، یہ میں انسان کے اندر ختم نہیں ہوتی. یہ ختم کب ہوتی ہے؟ جب اللہ والوں کے پاس چلا جاتا، پھر وہاں تھوڑا سا رگڑا لگتا ہے نا، پھر کچھ نہ کچھ تو مجاہدات تو کروائیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے پاس پہنچے، اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ڈنکا پیٹا ہوا ہے، دنیا بھر کے ان کا کیا حال تھا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، من دیکھیے، حضرت آپ کھانا کھا رہے تھے، روٹی اس کے اوپر سالن رکھا، حضرت گنگوئی سے فرمایا جہاں چپلیں رکھی ہیں وہاں بیٹھ کر یہ روٹی کھا. آپ بتائیں، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر بل نہیں آیا، کمال عبدیت اور کمال بندگی دیکھیے، ماتھے پر بل نہیں آیا، بیٹھ کر وہاں کھا رہے ہیں. حافظ دانش رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی کہ حضرت گنگوئی آئے، بھاگتے آئے، حاجی صاحب سے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی، فرمایا اپنی جگہ ہوں گے. کہا کہاں پر ہیں؟ کہا بیٹھے وہ کھانا کھا رہے ہیں. کہا میں سوچا تھا آپ اپنے ساتھ بٹھائیں گے. کہا نہیں، ابھی اس قابل نہیں اٹھا کر کے کھلاؤں. پھر گنگوئی کی طرف دیکھا تو وہ گنگوئی کے ماتھے پر بل نہیں تھا، خوشی سے کھا رہے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے روٹی اور سالن دیا ہے، اور کیسے دیا ہے، خوشی خوشی کھا. تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنگوئی کو گنگوئی بنایا تھا. آج قاسمی بننے سے اور گنگوئی بننے سے، خالی مکھ لینے سے کوئی کال گنگوئی نہیں بن جائے گا. ویسا اعمال چاہیے، ویسا دل چاہیے، ویسا صبر اور ویسا مجاہدہ چاہیے. جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اللہ تعالیٰ قابل کوئی سب صالحین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور ہم اپنے خاص دوستوں کا غم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. حیات اولیاء، حیات اصفیاء، حیات اصفیاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الله اپنے فضل و کرم سے جو کہا اور سنا گیا اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اپنے اولیاء سے ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی انا کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرما. حیات اولیاء، حیات اصفیاء، حیات اتقیاء عطا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے اوپر رحم فرما. اے اللہ یہاں جو قتل و غارت ہے، یا اللہ اس کو امن سے تبدیل فرما دے. یا اللہ پشاور کے اندر جو سانحہ، یا اللہ جو بچے شہید ہوئے، اے اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ان کفار کے عذاب سے ہم سب کو پناہ اور نجات عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پناہ اور نجات عطا فرما. یا اللہ رحم و کرم، عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے، ہمارا باطن بھی بنا دے. ہماری ظاہری اصلاح بھی فرما دیجیے، ہماری باطنی اصلاح بھی فرما دیجیے. اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ، یا اللہ ہمارے علم کے اندر برکت عطا فرما دیجیے، علم نافع عطا فرما دیجیے. اللهم انا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.